الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے, اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے. نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں, اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے مجید خاموشی. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری رات کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز, اور رات کی نشریات اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں, اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام نور ایمان۔ پروگرام نور ایمان کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ اور آج کے دن کی دعا پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبریں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے انسانیت سوز اور وحشیانہ حملوں کا کوئی نتیجہ اسے نہیں ملے گا، اور ناصر اسپتال پر حملے کے لیے اس کے بہانے بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں۔ صہیونی حکومت نے آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید حملے کر کے کم سے کم 13 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ یمنی فوج نے ایک جدید ترین امریکی ڈرون مار گرایا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آئین پاکستان کے بانی کو عدالت سے انصاف ملے گا۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے انسانیت سوز اور وحشیانہ حملوں کا کوئی نتیجہ اسے نہیں ملے گا، اور ناصر اسپتال پر حملے کے لیے اس کے بہانے بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے صہیونی حکومت کی جانب سے خان یونس کے ناصر اسپتال پر حملے کا بہانہ پیش کرنے کے سلسلے میں کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب جا رہے صہیونی اسرائیلی فوجیوں نے بے بنیاد دعووں اور کھوکھلے بہانوں سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے غزہ میں طبی مرکز پر حملہ کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی عالمی برادری شفا اسپتال پر حملے کے سلسلے میں صہیونی حکام کے جھوٹے دعووں کو بھولی نہیں تھی کہ صہیونیوں نے ایک بار پھر انہیں بے بنیاد بہانوں سے ایک سازش کے تحت خان یونس میں ناصر اسپتال پر حملہ کیا ہے۔ غزہ پٹی کی وزارت صحت نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ خان یونس کے ناصر اسپتال پر صہیونی حکومت کے فوجیوں کے حملے کے بعد اسپتال میں موجود تقریباً 150 مریضوں کو انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اسپتال کے عملے میں سے تقریباً 70 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی حکومت نے آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید حملے کر کے کم سے کم 13 فلسطینیوں کو شہید اور 18 دیگر کو زخمی کر دیا ہے۔ صہیونی ہیلی کاپٹروں نے آج بھی شہر غزہ کے مشرقی علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ خبروں کے مطابق غزہ کے جنوبی علاقے زیتون پر شدید بمباری کی گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکز میں نصیرات کیمپ پر بھی بمباری کی جس میں متعدد افراد شہید ہو گئے۔ خبری ذرائع نے اسی طرح غزہ میں خان یونس پر بھی صہیونی حکومت کے دوبارہ حملوں کی خبر دی ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کے ساتھ ہی غرب اردن کے بھی علاقوں پر آج صبح غاصب فوجیوں نے شدید حملے کیے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے آج منگل کی صبح مغربی رام اللہ کے علاقے کفر نیما اور مشرقی قلقیلیہ کے علاقے ازون پر دھاوا بول دیا۔ صہیونی حکومت کی فوج نے شدید سینسر کے باوجود اپنے ایک اور فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ چھاتا بردار بریگیڈ کا ایک جوان ہلاک ہو گیا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اتوار کو بھی جنوبی غزہ پٹی میں لڑائی کے دوران اپنے ایک افسر اور تین دیگر فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا تھا۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ کئی صہیونی میڈیا ذرائع اب تک فوجیوں کی ہلاکت سے متعلق خبروں پر سخت سینسر کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن اور اس کے بعد غزہ کی جنگ میں بڑی تعداد میں صہیونی فوجی مارے گئے ہیں، لیکن صہیونی حکومت اس سے متعلق خبریں سامنے نہیں آنے دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے غزہ پٹی میں قحط و بھکمری بڑھنے اور بچوں کی اموات میں اضافہ ہونے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے نائب سربراہ نے غزہ پٹی تک انسان دوستانہ امداد کی ترسیل میں رکاوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت 5 سال سے کم عمر کے کم و بیش 90% بچوں کو وبائی امراض کا سامنا ہے اور وہ تقریباً پوری طرح انسان دوستانہ امداد سے بھی محروم ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی کے تقریباً 70% بچے ڈائریا میں مبتلا ہیں۔ اقوام متحدہ کے سروے کے مطابق 2 سال سے کم عمر کے تقریباً 15% بچوں کو بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا اور ناقص غذا کا سامنا کر رہے ہیں اور تقریباً پوری طرح انسان دوستانہ امداد سے محروم ہیں۔ برازیل کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب اور برازیلیا کے درمیان سفارتی کشیدگی کے بعد ملک کے صدر نے اپنے سفیر کو تل ابیب سے واپس بلا لیا ہے۔ برازیل کی وزارت خارجہ کے ایک ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ غزہ میں صہیونی حکومت کی جنگ کے بارے میں برازیل کے صدر لولا دا سلوا کے حالیہ بیانات کے بعد برازیلیا اور تل ابیب کے درمیان سفارتی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور برازیل کے سفیر کو بات چیت کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے برازیل کے صدر کی جانب سے غزہ جنگ کو نازیوں کی نسل کشی سے تشبیہ دیے جانے کے بعد برازیل کے سفیر کو طلب کیا تھا۔ برازیل کے صدر لولا دا سلوا نے اتوار کو ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقی یونین کے 37ویں اجلاس میں اسرائیل پر غزہ میں صہیونیوں کی نسل کشی کا الزام لگایا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمنی فوج نے ایک جدید ترین امریکی ڈرون مار گرایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ یمن کے فوجی جوانوں نے امریکہ کا MQ-9 ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوجیوں نے اس امریکی ڈرون کا اس وقت شکار کیا جب وہ الحدیدہ کی فضاؤں میں جاسوسی کی سرگرمیاں انجام دے رہا تھا۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی اپنا ڈرون طیارہ مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رویٹرز کو بتایا کہ ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ یمن کے صوبہ الحدیدہ میں تباہ ہو گیا ہے۔ مذکورہ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی فضائیہ اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ یمنی فوج نے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بحر احمر اور خلیج عدن میں 4 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یمنی فوج نے 4 سمندری اور فضائی آپریشن کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یحییٰ سری نے بتایا کہ خلیج عدن میں سی چیمپئن اور نیویس فورچیونا نامی دو امریکی بحری جہازوں کو فوجی کارروائیوں کے دوران متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہم اپنے عوام اور ملک کے دفاع میں بحر احمر اور بحر عرب کی حدود میں فوجی کارروائیاں کرنے کا مکمل حق اور اختیار رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف دائر ہونے والے صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آئین پاکستان کے بانی کو عدالت سے انصاف ملے گا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ یہ موقع ادارے پر لگے داغ کو دھونے کا ہے جو انصاف بیٹی اور اس کے والد کو نہیں مل سکا، امید ہے نواسے کو ملے گا۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا کہ کیا بھٹو کیس افواج پاکستان اور سپریم کورٹ کے لیے اپنی غلطی درست کرنے اور اپنی ساکھ کو بحال کرنے کا ایک موقع نہیں ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں موجود تھے۔ پاکستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا 5واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا اور دونوں جماعتیں کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکیں۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا دونوں جماعتوں کی بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے۔ ادھر ایم کیو ایم نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی میں مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ تاہم حکومت میں شامل ہونے کے لیے نون لیگ سے 3 نکاتی آئینی ترمیم پر حمایت بھی مانگ لی ہے۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر اسحاق ڈار نے اس حوالے سے انفرادی طور پر بھی پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں سے رابطے کیے تھے۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت اور احتجاج کر رہے کسانوں کے درمیان چوتھے دور کی بات چیت کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، لہذا کسانوں نے بدھ 21 فروری کو پھر دہلی چلو مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت کے نمائندوں اور کسانوں کے درمیان چوتھے دور کی بات چیت بھی ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے دہلی چلو مارچ کو 2 دن روکنے کے بعد بدھ سے پھر مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسان رہنماؤں اور 3 مرکزی وزراء کے درمیان چوتھے دور کی بات چیت جاری رہی تھی جس میں کچھ پیش رفت کی اطلاعات ملی تھیں۔ اس پیش رفت کے نتیجے میں کسانوں نے اپنا دہلی چلو مارچ 2 دن کے لیے معطل کر دیا تھا، لیکن بات چیت ختم ہونے پر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو کسانوں نے بھی اپنا مارچ 21 فروری سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چوتھے دور کی بات چیت میں حکومت نے 5 فصلوں کے لیے 5 سال کے لیے ایم ایس پی پر گارنٹی دینے کی تجویز پیش کی جسے کسانوں نے ٹھکرا دیا اور اب 21 فروری کو دہلی چلو مارچ کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ افغانستان کے صوبہ نورستان میں شدید بارش و برف باری اور مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں کم سے کم 25 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آج منگل کو مختلف خبری ذرائع کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پیر کی الصبا افغانستان کے مشرقی صوبے نورستان کے نورگرام ضلع میں شدید بارش و برف باری کے بعد زمینی تودے کھسکنے کے سبب کم سے کم 25 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کابل سے موصولہ اطلاعات کے مطابق شدید بارش، برف باری اور مٹی کے تودے گرنے کے ان واقعات میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے وادی کشمیر میں پہلی الیکٹرک ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی جس کی کشمیری لیڈر فاروق عبداللہ نے تعریف کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی نے ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں آج 30,500 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا، جن میں تعلیم، ریلوے اور روڈ سے متعلق ترقیاتی کام شامل ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم نے وادی کشمیر میں پہلی الیکٹرک ٹرین اور سنگلدان اور بارہ مولہ اسٹیشن کے درمیان ٹرین سروس کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، متقی و پرہیزگار اور پاک و پاکیزہ خواتین دوسری عورتوں، بالخصوص نو مسلم خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتی ہیں، من جملہ ان خواتین کے جنہیں قرآن کریم نے بہترین اسوہ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، اور یہ اس قدر با فضیلت خاتون ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ان کے نام سے ایک سورہ مریم رکھا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی بے شمار مخلصانہ عبادتوں کی بنا پر بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے میوے آپ کے پاس آتے تھے، جسے قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی 42 آیت میں اس طرح بیان کیا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ سامنے، اسی طرح سے ایک عظیم اور بافضیلت خاتون جو ہر زمانے میں ہر مومن مرد اور خواتین کے لیے اسوہ نمونہ ہیں، وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سورہ کوثر ان کی اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی لخت جگر کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیتے ہوئے فرماتے تھے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ، آنکھوں کی روشنی اور میری میوہ دل ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے انہیں خوشحال کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون محترمہ مریم فاطمہ گریس نے بھی خداوند عالم کی منتخب ان دونوں عظیم خواتین کے فضائل و کمالات اور برجستہ شخصیت سے متاثر ہو کر اپنا نام انہی دونوں کے نام پر رکھا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، گریس میرے نام کا ایک حصہ ہے جسے والدین نے رکھا تھا، لیکن مریم اور فاطمہ میں نے خود انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان پاکیزہ ہستیوں نے مجھے عزت و شرف بخشا ہے، جیسے علم کے حصول اور بہت سی چیزیں۔ یہ چیزیں میرے وجود کا حصہ اور تاریکی سے نکال کر نور حقیقت کی جانب ہمیں لے جانے والی ہیں۔ محترمہ گریس ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اس مذہب کی تعلیمات کے زیر سایہ پروان چڑھیں، لیکن عالم نوجوانی میں اپنے مذہب کے بارے میں بہت سے اعتراضات اور اشکالات سے روبرو ہوئی، لیکن ان کا جواب اپنے مذہب میں حاصل نہ کر سکی، لہذا اپنے دین سے مایوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی کہ جو عیسائی مذہب کا شدید معتقد تھا، وہ انہیں انجیل کے مطالعے کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محترمہ مریم فاطمہ اس بارے میں کہتی ہیں، ایک رات میں انجیل کے دو مختلف نسخے لے کر ایک دوسرے سے موازنہ کرنے لگی، میز پر بیٹھی ہوئی ایک آیت کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک انجیل کے نسخے میں بہت سی منفی باتیں تحریر تھیں، ایک غضبناک خدا کی توصیف کی تھی، جبکہ انجیل کے دوسرے نسخے میں انہی باتوں کو متضاد طریقے سے تحریر کیا گیا تھا۔ البتہ اس کا فرق اور تضاد معین و مشخص تھا۔ اس وقت دنیا میں موجود انجیل میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں کیا، بلکہ نقل قول اور حواریوں کی غلط فہمی اسی طرح سے بعض عیسائی بزرگوں نے آ حضرت کی باتیں ہیں، جس میں نظریاتی اختلافات اور اقوال قابل تعجب نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم خداوند عالم کا کلام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اسی زمانے میں چند لوگوں کے ذریعے لکھا گیا ہے، اور رسول خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جس میں ذرا برابر بھی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی بنا پر پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ سامعین، محترمہ گریس نے بھی اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے جب قرآن کریم کو پڑھا اور اس وقت انجیل اور قرآن کریم کے درمیان پائے جانے والے فرق کو محسوس کیا، تو اس بارے میں وہ کہتی ہیں، سب سے پہلی بات، جب میں نے قرآن پڑھا تو اس وقت میں صرف اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں مصروف تھی، اس میں ہم نے بہت زیادہ ہدایت اور رہنمائی کے اصول پائے کہ انسان کس طرح سے ارادہ الہی کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بہت ہی لذت محسوس کرتی ہوں، اس عظیم کتاب نے میری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور میری معنویت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس ایسے وقت اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق شروع کرتی ہیں جب ایک مسلمان گھرانے سے آشنائی پیدا کرتی ہیں اور اپنے بعض سوالات اور شبہات کے بارے میں ان سے سوالات کرتی ہیں۔ اس امریکی نو مسلم خاتون کہ اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعے کا سلسلہ کئی برس تک جاری رہتا ہے اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ تحقیق مکمل ہوتی ہے اور محترمہ مریم فاطمہ اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام سے مشرف ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت جلدی روزہ رکھتی ہیں اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیتی ہیں اور خداوند عالم کی عبادت کی لذت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ گریس کو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے میں جو لذت حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتی ہیں، میری سب سے پہلی نماز میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی، میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، ایک حقیقی اتصال کا احساس میرے لیے بہت ہی عمدہ تھا، اس وقت میں نے حقیقی بندگی کا مفہوم سمجھا تھا۔ خداوند عالم کی قربت ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور نماز کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ سامعین، مریم کی یہ گفتگو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد دلاتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، نماز ہر پرہیزگار انسان کے لیے خداوند عالم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ محترمہ مریم فاطمہ گریس جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئی تو انہیں بھی بہت سے اسلام قبول کرنے والے افراد کی طرح گھر والوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس فرق کے ساتھ کہ ان کے والد محترم نے انہیں مکمل طور سے آزاد چھوڑ دیا اور ترک تعلق کر دیا، لیکن ان کی مادر گرامی نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہمیشہ ان سے رابطے میں رہیں۔ البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں کمی آتی گئی اور مریم فاطمہ گریسی پوری استقامت کے ساتھ اپنی روش اور اس روشن راہ کو جاری رکھے رہیں، اور یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی عرفہ و اعلیٰ تعلیمات پر یہ کس قدر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے اس عقیدے کو ان کے پردے کے نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس نے حجاب کے سلسلے میں جو بہت وسیع مطالعہ کیا اور تحقیقات انجام دی ہیں اسے نور الہی کا پرتو جانتی ہیں اور کہتی ہیں، قرآن کریم کے مسائل کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ با ایمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بدن کو نامحرم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھیں اور اپنی خوبصورتیوں کو صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے نمایاں کریں اور اسے نامحرموں کے سامنے نمایاں کرنے سے پرہیز کریں۔ البتہ پردے کا مقصد صرف ظاہری حجاب نہیں ہے بلکہ نگاہوں کی حفاظت اور بےہودہ اور فاش باتوں سے اپنے کردار کو دور کرنے اور اعمال سے خود کو محفوظ رکھنے جس کا انجام دینا گناہ ہے۔ درحقیقت پردہ انسان کو خداوند عالم سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اسلامی حجاب سے اپنے اوپر پڑنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں، بے شک حجاب نے ہماری نگاہ کے طریقے کو بدل دیا ہے اور ہم اپنے نفس پر اعتماد میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں اور اس مسئلے نے تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ سب کے سب میرے اسلام کی طرف راغب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس کرتی ہوں، حالانکہ پہلے جب پردہ نہیں کرتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ معاشرے میں نیم اریاں حالت میں رہتی ہوں۔ محترمہ فاطمہ گریس اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی وجہ سے مردوں سے زیادہ معاشرے میں اسلام کے علمبردار کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی معارف اسلام کے بارے میں وسیع معلومات کی تاکید کرتی ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت دوسرے لوگ ہم سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس وقت ہمارا جواب اسلام کی اہمیت کو روشناس کرانے اور اسلامی معلومات کی نشر و اشاعت میں بہت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جانب سے بیان کرنے والے دینی مسائل، اسلامی پیغامات کی نشر و اشاعت اور اسلام کے بارے میں ہمارے گھرانوں کی معلومات میں اضافہ اور ان کے اعتقاد کے قوی ہونے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین اور درخشندہ مستقبل کی نوید ہوتا ہے۔ اس بارے میں وہ مزید کہتی ہیں، ایک نو مسلم خاتون کی حیثیت سے یہ کہ اب بھی بہت سے لوگ ذرائع ابلاغ کی باتوں کو بڑے ہی آرام سے قبول کرتے ہیں اور خود تحقیق و جستجو نہیں کرتے، مجھے بہت سخت اذیت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں۔ ان مسموم پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دین کی شناخت اور معرفت پیدا کر کے گمراہی، ضلالت اور دنیا میں موجود اسلاموفوبیا کو ختم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترمہ، گریسی انقلاب اسلامی ایران، بالخصوص بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تہذیب و ثقافت اور ظلم و بے انصافی کے خلاف استقامت کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے ایک حقیقی ہادی کی حیثیت سے تھے اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف جاری کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس زمانے میں عالمی عدل و انصاف روبہ زوال تھی۔ بہت تلاش و کوشش کی امام خمینی نے، آپ نے جو کارنامے انجام دیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر گامزن تھے۔ آپ ہماری تحقیقات میں ہمارے اسوہ و نمونہ تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچی ہوں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
درس کربلا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب پیش خدمت ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ فارسی سیکھنے والے سامعین یقیناً اس پروگرام کے منتظر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کے دوستوں نے کوہ پیمائی کا پروگرام بنایا تھا۔ آج وہ کوہ پیمائی پر جا رہے ہیں۔ وہ علی صبح نماز فجر کے بعد ایک بس پر سوار ہوئے اور دربند روڈ کی طرف چل پڑے۔ یہ علاقہ تہران کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں۔ ان بلند و بالا پہاڑوں نے اس علاقے کو اور بھی زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ البرز کے نام سے معروف ہے۔ کوہ البرز کا یہ سلسلہ ایران کے شمال مغربی حصے سے شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی حصے تک جاتا ہے۔ دماوند اس پہاڑی سلسلے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے جو تہران کے شمال میں واقع ہے۔ بس دربند چوک تک پہنچی ہے اور طلبہ بس سے اتر کر پہاڑوں کی طرف پیدل ہی جا رہے ہیں۔ محمد اور آمین بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں۔ دربند پہاڑ کے شروع میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں۔ محمد اور آمین جوں جوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ محمد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے رکتا ہے اور نیچے کی جانب نظریں دوڑاتا ہے۔ نیچے کا منظر بہت ہی دیدہ زیب ہے۔ تہران شہر کے چوک، سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں اوپر سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ پہاڑ پر چڑھتے وقت محمد اور رامین کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے سنتے ہیں۔
دست،
ہاتھ،
دستت،
تیرا ہاتھ،
بده،
مجھے دے دو،
خسته شدم،
میں تھک گیا ہوں،
بیا،
آؤ،
کمی،
مختصر یا تھوڑا بہت،
بالاتر،
اوپر کی جانب،
ما استراحت میکنیم،
ہم آرام کریں گے،
آنجا،
وہاں،
ما می خوریم.
هم کھائیں گے.
صبحانه.
ناشتا.
به به.
واه واه.
عالیه.
بہت اچھا ہے.
خیلی جالب.
بہت ہی دلچسپ.
تو می بینی.
تم دیکھ رہے ہو.
بزرگ.
بڑا.
ساختمان.
عمارت.
او دارد.
اس کے پاس موجود ہے.
ببین.
دیکھو.
برج.
ٹاور.
برج میلاد.
میلاد ٹاور.
من می بینم.
میں دیکھ رہا ہوں.
من دوست دارم.
مجھے پسند ہے.
قشنگ.
اچھا یا خوبصورت.
کجا.
کہاں.
عجلے کن.
جلدی کرو.
بعدن.
اس کے بعد.
من می گویم.
میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں. سامعین، اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنتے ہیں. رامین ایک سخت چڑھائی پر دوڑ رہا ہے یا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی اس کوشش میں وہ محمد سے آگے نکل جاتا ہے اور کچھ اوپر جا کر محمد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر بلاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتے ہیں اور تہران کا نظارہ کرتے ہیں. رامین اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں.
محمد، دستت رو به من بده.
محمد، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ.
آه، خسته شدم.
اوہ، میں بہت تھک گیا ہوں.
بیا، کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آؤ، کچھ دیر اوپر آرام کر لیتے ہیں.
آنجا یک رستوران است.
وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے.
بله، آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه می خوریم.
ہاں، وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں چل کر ناشتہ کریں گے.
بہ بہ، عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
واہ واہ، بہت اچھا. یہاں بلندی سے تهران بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے.
آره، می بینی؟ تهران خیلی بزرگ است.
ہاں، تم دیکھ رہے ہو تهران کتنا بڑا ہے؟
بله، تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد.
ہاں، تهران بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں یہاں موجود ہیں.
آنجا را ببین، آن برج، برج میلاد است.
ادھر دیکھو، وہ ٹاور، میلاد ٹاور ہے.
بله، میبینم، خیلی بلند است.
ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، بہت ہی اونچا ہے.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
میلاد ٹاور دنیا کے اونچے ٹاوروں میں سے ایک ہے.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
تهران مجھے پسند ہے. تهران بہت بڑا اور خوبصورت ہے. وہ عمارت کون سی ہے؟
عجله نکن. بعدن به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
جلدی نہ کرو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمارت کون سی ہے. سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے، لیکن اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں.
محمد، دستت رو به من بده.
آه، خسته شدم.
بیا، کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آنجا یک رستوران است؟
بله، آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه می خوریم.
به به، عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
آره، می بینی؟ تهران خیلی بزرگ است.
بله، تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد.
آنجا را ببین، آن برج، برج میلاد است.
بله، می بینم، خیلی بلند است.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
عجله نکن. بعداً به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
سامعین محمد اور رامین ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رامین اسی دوران تہران کی معروف عمارتوں مثلا آزادی اسکوائر، ہوٹل استقلال، میلاد ٹاور اور مختلف پارکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دور سے وہ اسے دکھاتا ہے۔ وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں موجود ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام طلبہ مل کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ سپہر کو ان کی واپسی شروع ہوتی ہے اور وہ راستے میں کھجور کے ساتھ قہوہ پیتے ہیں۔ شام کے وقت وہ دوبارہ دربن چوک پر پہنچتے ہیں اور بس میں بیٹھ کر واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محمد بس میں بیٹھ کر پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے دل فریب مناظر کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہاڑ کے ڈھلوانی حصے میں ہوٹلوں کے قریب سے بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی، جھرنوں کی خوبصورت آوازیں محمد کو خیال خیالوں میں ہی مسحور کر لیتی ہیں اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی یہاں ایران تشریف لائیں اور یہاں کے خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔
جی ہاں سامعین، پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آج کے دن کی دعا کا وقت ہوا چلا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الارض والسماء استدفع كل مكروه اوله سخطه واستجلب كل محبوب اوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
تهران نخوسو ایرانی اسلامکان هارا